عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه وليصلي ركعتين وليثني على الله تبارك وتعالى وجل وعلا وليصلي على محمد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك من جبال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل جرم والسلامة من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة فيها لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہائے صحابہ میں سے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے کوئی کام ہو یا کسی آدمی سے کوئی کام ہو پھر یہ توقع تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے ولیحسن وضوہ اور اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق وضو کے آداب کے ساتھ وضو کرے ولیصلی رکعتین اور دو رکعتیں پڑھے اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد ولیثنی علی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرے اور ولیصلی علی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر یہ کلمات جو آگے کہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم عظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک یہ دعا ترتیب فرمائی جو میں ابھی عرض کروں گا اس کی تفصیل ان شاء اللہ. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ بتایا ہے جس کو عرف عام میں صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے, نماز حاجت. کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے, کوئی پریشانی لائق ہو, کوئی کام کرنا ہو اور وہ ہو نہ رہا ہو, تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ نماز حاجت پڑھے, اور نماز حاجت پڑھ کر یہ کلمات خود دعا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب فرمائے کہ یہ دعا مانگے, اور پھر خود اپنی زبان میں جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ ضرور انجام پا جائے گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ ضرورت کے موقع پر یہ نماز حاجت پڑھی جائے, یعنی اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کیا جائے, اور مقصود اس کا یہ ہے کہ انسان جب اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اور دنیاوی اسباب پر اختیار کرتا ہے, اور اس کے اختیار کرنے کی شاید اجازت بھی ہے, لیکن یہی فرق ہوتا ہے ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں. کہ ایک کافر جب دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو انہیں اسباب پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے. یہ سبب جو میں اختیار کر رہا ہوں اس سے یہ کام ہو جائے گا. سر کرو کسی کو کوئی بے روزگار ہے مثال کے طور پر, ملازمت کے لیے کوشا ہے کہ مجھے ملازمت کوئی اچھی مل جائے, تو اس ملازمت کے حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ جگہ تلاش کرے جہاں کوئی جگہ معلوم ہو کہ یہاں پر ملازمت مل سکتی ہے تو وہاں پر درخواست دے, کوئی اگر جاننے والا ہے تو اس سے اپنی سفارش کروا دے وغیرہ وغیرہ, یہ ظاہری اسباب. ایک کافر کا کام یہ ہے کہ وہ سارا بھروسہ اسی پر کرتا ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دو اور سفارش اچھی کرا دو اور ظاہری اسباب جو ہے وہ اختیار کر لو اور بس پوری نگاہ پورا خیال اس کا اسی اسباب پر ہونا چاہیے. یہ کام کافر کا. اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسباب کو وہ بھی اختیار کر رہا ہے, درخواست وہ بھی دے رہا ہے, اگر ضرورت ہے تو سفارش وہ بھی کرا رہا ہے جائز طریقے سے, لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے درخواست خود کر سکتی ہے, نہیں سفارش خود کر سکتی ہے, کسی مخلوق کے قبضہ قدرت میں کوئی ذرہ نہیں, کوئی حق بات. ان اسباب کی اندر تاثیر پیدا کرنے والی بات اللہ جل جلالہ کے ساتھ, اور اسی سے یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد مانگنا اس سے ہے کہ یا اللہ یہ اسباب آپ کا حکم تھا, میں نے اختیار کر لیے, لیکن تاثیر دینے والے آپ ہیں, آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ میری یہ مراد پوری کرو. جو شخص بیمار ہو گیا تو ظاہر اسباب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعمال کرے, جو طریقہ بتائے جو تبدیل بتائے وہ تبدیل اختیار کرے, یہ سب اسباب ہیں ظاہری. لیکن ایک کافر جس کا اللہ کا ایمان نہیں, وہ تو سارا بھروسہ اسی دواؤں پر کرے گا, ڈاکٹر پر کرے گا, ان تبدیلوں پر کرے گا. اور ہمیں ایک مومن کو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترکیب کروائے کہ دوا ضرور کرو, لیکن تمہارا بھروسہ دوا کرنا ہونا چاہیے, تمہارا بھروسہ اللہ جل جلالہ کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ تبارک بتا رہا ہے دوا دینے والے اس دوا میں کچھ نہیں رکھتا, اگر وہ اس میں تاثیر ادا نہ کرنا, ایک ہی دوا ایک ہی بیماری میں ایک ہی جیسے انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے, وہی دوا اسی جیسی بیماری میں اسی جیسے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے. اس واسطے کہ تاثیر دوا کی پر دینے والے اللہ تبارک, وہ اگر چاہے تو بچی کی ایک چھٹی بتا دیا ادا کرنا, اور وہ تاثیر نہ دے تو بڑی سے بڑی دوا لے آؤ, مہنگی سے مہنگی دوا لے آؤ اور وہ بیکار ہو جائے. تو ساری تعلیم و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اسباب اختیار ضرور کرو, لیکن بھروسہ تمہارا ان اسباب کے اوپر نہ ہونا چاہیے, بس بھروسہ اللہ جل جلالہ پر ہو. پھر اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ کہو کہ اللہ یہ جو کچھ میرے بس میں تھا, جو کچھ میں کر سکتا تھا ظاہری تدبیر ظاہری اسباب کا اختیار کرنا, وہ میں نے کر لیا, لیکن تاثیر دینے والے آپ ہیں, ان کو کامیابی تک پہنچانے والے آپ ہیں, آپ ہی اس میں تاثیر ادا کرنا ہے, آپ ہی اس کو کامیاب کرنا. ایک عجیب جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب بھی کوئی تدبیر فرماتے کسی کام کی, تدبیر فرماتے اس تدبیر میں دعا بھی ڈالو, دعا اور بھی ایک تدبیر. جب بھی کوئی تدبیر فرماتے تو اس کے بعد فرماتے کہ اللہ ہذا الجهد فعليك الشكر, یا اللہ یہ تو میری طاقت میں جتنا کچھ عمل تھا وہ میں نے کر لیا, لیکن بھروسہ آپ کے اوپر, فعليك الشكر, اے اللہ بھروسہ آپ پر ہے, آپ ہی اس رحمت سے اس میرے مقصد کو پورا کرنا. تو یہی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت کی میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں, حضرت شام رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ارے یا دین ذرا فکر زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے, بس ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو دین ہو گیا, اور اگر نہ بدلو تو وہی دنیا. इलाज करने को हम कहते हैं और इस्लाम भी कहता है कि इलाज करो, लेकिन बदलाव या निगाह की तब्दीली का फर्क है कि इलाज करो लेकिन भरोसा उसके ऊपर ना करो, भरोसा अल्लाह करो। और इसी वजह से मुसलमान अधिकतर जो होते थे मुसलमान वाले जी हमेशा नुस्खा लिखते हुआ यह तरीका था हमेशा से, नुस्खा जब लिखते किसी मरीज का तो ऊपर लिखा करते हुआ शाफी सिवा देने वाला अल्लाह ये लिखा जा रहा हर नुस्खे हुआ शाफी। ये एक इस्लामी तरीकेकार था, इस्लामी ज़हनियत, इस्लामी अकीदा, इस्लामी तालीमात उसमें मुनासिब होते थे, हर हर दखल हरकत तो तबीब है इलाज करना है लेकिन नुस्खा लिखने से पहले उससे लिख दिया हुआ शादी, ऐलान कर दिया इस वाक्य का नुस्खा तो लिख रहा हूँ लेकिन ये नुस्खा कारावर उस तक नहीं होगा जब तक कि वो छुपा देने वाला छुपा करना पड़ा। पहले कदम पर इसका इतराज कर रहा एक मोमेंट, और जब ये इतराज करके नुस्खा लिखेगा तो वो शादी, तो वो नुस्खा लिखना भी इबादत। अल्लाह तुम्हारा बता रहा कि चल रहे हिस्सा जब से हमारे ऊपर मगरब तहजीब की लानत मुतल्लक हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे सारे इस्लामी शायर को बढ़िया भेद कर डाला। अब डॉक्टर को ना बिस्मिल्लाह लिखने की जरूरत है ना वह चाबी लिखने की जरूरत है, नुस्खे के ऊपर थोड़ा उसने जो कुछ पढ़ाया वो अंग्रेजों से मगरबी लोगों से सब व्यवस्था उसे उठा गया लिखना शुरू करते इलाज है। अब उसको ना कुछ लिखने की जरूरत बस अल्लाह तआला का इंतजार रुजू करने की जरूरत है। तो इस वास्ते के ये साइंस हमारे पास पहुंची उन काफिरों की तरफ से कि जिनके दिमाग में अल्लाह जल्ला जलालहू के काफी होने का कोई तसव्वुर नहीं, सारा भरोसा इन्हीं अखबार के ऊपर है, सारा भरोसा इन्हीं तस्वीरों के ऊपर है, बस वो तस्वीर तैयार कर। लेकिन मुसलमान को चाहिए था कि चलो अल्लाह ताला ने उस साइंस को हासिल करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, साइंस किसी कौम की मिराज नहीं हुआ करती, इल्म किसी कौम का किसी मजहब की मिराज नहीं होती, मुसलमान भी हासिल करे लेकिन कम से कम अपने शायर को बना दूर करे, अपने दिन और ईमान को बना दूर करे, अपने अकीदत का कोई पर्दा उसके अंदर कोई शराब उसके अंदर डाले, ये तो कोई फर्ज नहीं कि अगर डॉक्टर बन गया तो हुआ शाफी लिखना उसके ऊपर हराम हो गया। अब अल्लाह तआला बता रहा कि शाफी होने के अकीदे का ऐलान उसके लिए नाजायज हो गया कि अगर मैंने हुआ शाफी लिख दिया तो मुझे समझेगा कि ये बैकवर्ड आदमी है या बहुत मतमाना है और अब ये डॉक्टरी के उसूल के खिलाफ। अरे भाई तुम डॉक्टर हो तो मुसलमान डॉक्टर अल्लाह तआला के अनुरूप जो कर ईमान रखने वाले हो तो पहले ऐलान कर दो इस बात का कि तदबीर जो कुछ हम कर रहे हैं ये सारी तदबीर ये अल्लाह जल्ला जलालहू की तासीर के बगैर बेकार है, अदब है, इसका हुल मिला होता है। अरे रोज आंखों से देखते हो कि बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े अधिका, बड़े से बड़े वालिदीन हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या, ये हमारी बाहरी साइंस जो है सब वो बेकार हो गई, फिर पता नहीं चलता है क्या क्या बात है बेकार। उसका नाम रखा है इत्तेफाक, ये इत्तेफाक ऐसा हो गया, इत्तेफाकन ऐसा हो गया। तो मेरे भाई तुम्हारी करते थे कि इत्तेफाक जिसको आज दुनिया में इत्तेफाक कहते हैं इत्तेफाकन यूं हो गया, इत्तेफाकन यूं हो गया। अरे इस कायनात में कोई काम इत्तेफाक से नहीं होता, सब अल्लाह जल्ला जलालहू की हिकमत और मशीयत और उसके नज़्म के मुताबिक होता है, कोई काम इत्तेफाक नहीं। इत्तेफाक नाम इसका है कि हमें किसी वाक़े की इल्लत और उसका सबब समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, क्या जी इत्तेफाक हुई। अरे जो इस कायनात का मालिक है, मालिक है जो जिससे उसका पूरा निजाम चलाया है, उसके पूरे मुस्तहकम निजाम के तहत हर काम हो रहा है, फिर जर्रा उसकी मशीयत से बड़ा हिल नहीं सकता। जबकि वाक्य सीधी सी बात यह है कि भाई दबाने बना तक उसमें तासीर नहीं थी, अल्लाह तबारक वताला तासीर पैदा फरमाते थे तो फायदा हो जाता था, अल्लाह तआला तासीर नहीं दी नहीं हुआ, सीधी सी बात इत्तेफाक का क्या मतलब। تو اس واسطے جب یہی زاویہ نگاہ بدل دے انسان اللہ تعالیٰ بدل دے کہ تدبیروں پر بھروسہ نہ ہو, اسباب پر بھروسہ نہ ہو, مسبب الاسباب پر بھروسہ وہ ہے کہنے والا. تدبیر کی نسل یہ کہ اجازت دی بلکہ باقاعدہ حکم دیا کہ تدبیر اختیار کرو, ہم نے یہ اسباب تمہارے لیے پیدا کیے ان کو اختیار کرو. لیکن بس یہی امتحان ہے کہ آیا نگاہ ہمیشہ اسباب کی حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے یا ان اسباب سے پیدا کرنے والے کی طرف جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح پیوست فرما دیا تھا, کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب پر رہی. وہ اسباب کو صرف اس درجے میں تیار کرتے تھے لیکن اس درجے میں تیار کرتے تھے کہ ہمیں تیار کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ. اور جب اللہ تعالیٰ بتایا اپنے ذات پر اتنا مکمل یقین اور بھروسہ عطا فرما لے تو پھر اپنی مشیت سے عجیب عجیب کرشمے دکھا دیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہو کہ شام کے قلعے کے اوپر حملہ کیا تھا, محاصرہ کیا ہوا, تو شہر کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے, چاہتے تھے کہ کچھ صلح کی بات چیت کریں. تو اپنے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا صلح کی بات چیت کرنے. حضرت خالد نے وہ آیا, حضرت خالد نے دیکھا کہ جب آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی تھی. تو اسے پوچھا یہ شیشی کیسی لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں یہ شیشی ساتھ اسے لایا ہوں کہ اس میں زہر بھرا ہوا ہے, اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک, اگر ناکام ہو گئی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں جاؤں گا, یہ زہر پی لوں گا, خودکشی کر لوں. بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اصل کام تو ان کا دعوت ہوتا تھا, دعوت دین کی دعوت لوگوں کو. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے دعوت کا. تو انہوں نے حضرت خالد نے پوچھا ان سب سے کہ تمہیں اتنا بھروسہ ہے اس زہر کے اوپر, یہ زہر پی لو گے تو فوراً موت لگ جائے گی؟ ہاں, مجھے تو اتنا ہی بھروسہ ہے. اب یہ ایسا زہر ہے کہ مالکوں کا کہنا یہ ہے کہ سوچا اس کا ذائقہ بتا نہیں سکا, کیونکہ ادھر وہ کھاتا ہے اور ادھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس کا اتنا اس کو مدد نہیں ملتی کہ اس کا ذائقہ بتا سکے. تو اس واقع یقین ہے اگر میں پی لوں گا تو مر جاؤں. ساتھ میں اس زہر کی اتنی چھوٹی سی شیشی کے اوپر اتنا یقین ہے, اتنا بھروسہ ہے کہ یہ آدمی پینے تو بہت ضرور واقع ہو جائے گی, تو ذرا مجھے دینا. آپ نے لی اور کہا کہ دیکھو اس کائنات میں کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں اثر پیدا نہ کیا جائے. تو میں اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العلیم یہ پڑھ کر میں اس کو پیتا ہوں, دیکھنا مجھے بہت آتی ہے کہ نہیں. اس نے کہا جناب یہ کیا آپ صدا کرنے جا رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا بھی زیادہ آپ نے رکھ لے تو ختم ہو جاتا ہے, پوری کسی پینے کا آپ نے ارادہ کر لیا. کہا کہ ان شاء اللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العلیم پڑھ کر اور وہ زہر کی چیز کی ہے. اور واقعہ یہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرشمہ دکھایا تھا اپنی قدرت کا, آنکھوں کے سامنے اس نے دیکھا کہ پورے زہر کی چیزیں پی لی اور موت کے کوئی آثار اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے. یہ دیکھ کر وہ شخص جو آیا تھا وہ کرشمہ دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہوئے. تو صاحب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ہو کر دلوں میں یہ عقیدہ
کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جلالہ کی وسیع سے ہو رہا ہے, اس کی تاثیر سے ہو رہا ہے, اس سے لڑائی کوئی گواہ نہیں مل سکتا. یہ اس طرح پہ وقت ہو چکا تھا کہ اخبار ظاہری جو ہے یہ سب بے حقیقت ہو رہا ہے. اور جب کسی ایمان یقین کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدرسے کا اس میں تیسرا حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جتنا تم اسباب پر بھروسہ کرو گے اتنا ہی تمہیں اسباب کے ساتھ باندھ دے گا, اور جتنا اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب ماوا تمہیں اپنی رحمت اور قدرت سے کہیں چھوڑ جائے گا. تو اس واسطے خدا کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے حالات میں قدم قدم پر یہ بات نظر آتی. دیکھو سب سے پہلے تو اس وقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, درخت کے نیچے تنے تنہا سوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غزوے کے دوران لشکر سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے تنے تنہا, کوئی باڈی گارڈ نہیں, کوئی محافظ نہیں, کوئی نگہبان نہیں, سوئے. کسی کافر نے دیکھ لیا اور تلوار سروٹ کر سرکار عالم صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, آپ ہاتھ میں تلوار سوٹے ہوئے کھڑا ہے اور یہاں سے اے محمد اب بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو آپ کو یہ تھی کہ جب سرکار عالم صاحب دیکھیں گے کہ ہاتھ میں اس کے تلوار ہے اور میں نہتا ہوں اور اچانک کہ میرے سر پر آخرا ہوا ہے تو گھبرا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. لیکن کوئی گھبراہٹ کے آسان دور دور چلے اللہ پر نمودار نہیں ہوئے. اسے لگا کہ مجھے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو سیدھا سادہ مختصر کا جواب سرکار دوارا درد دے دیا کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا. اتنے اطمینان کے ساتھ, اتنے سکون کے ساتھ, کسی گھبراہٹ سے بغیر. تو جب اس شخص نے دیکھا بھی ہے ان کے بعد تو گھبراہٹ کے کوئی آتا ظاہر نہیں ہو رہا, تو اس کے اوپر کچھ ایسا روب اللہ تعالیٰ بتایا مسلط فرمایا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزہ آئے. لرزہ آ گیا, لرزہ آنے کی وجہ سے تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑ. اب سرکار دوارا تلوار اٹھایا اور فرمایا کیا اب بتا تمہیں کون بتایا. بتا دیا, دعوت اسی بات کی دینی تھی کہ تم بھروسہ کر رہے تھے اس تلوار کے اوپر, اس ہتھیار کے اوپر, اور میں بھروسہ کر رہا تھا اس تلوار کے پیدا کرنے والے کے اوپر, اس میں تاثیر دینے والے. یہ اس وقت سرکار دوارا تلوار نے پیش کروایا تھا اور احترام اللہ تعالیٰ نہیں کے سامنے, اور اس کے نتیجے میں ایک ایک صحابی کو اس طرح تیار کر دیا کہ اسباب اختیار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں بھروسہ بھی اس پر ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ اونٹنی لے کے جاتا ہوں جنگل میں اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں, اور نماز پڑھنے کے دوران اونٹنی کی نگرانی تو کی نہیں جا سکتی جو بھاگ رہی ہے کہ کھڑی ہے. تو آیا اس کو اس کا پاؤں کسی درخت سے باندھ کے نماز پڑھوں, یعنی یہ تدبیر اختیار کروں, یا یہ کہ نہیں ایسے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اے اکل کا کہا اللہ کا وقت ہے کہ اس کی پلی میں رسی باندھ دو اور باندھنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کرو. یہ بھی نہیں کہ نہ باندھو اور باندھنے کے بعد پھر بھروسہ رسی پر مت کرو, بھروسہ اللہ پر کرو. اس بات کہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے, رسی دھوکا بھی دے سکتی ہے, اور اللہ تبارک اصل پیدا کرنے والے اس میں کافی پیدا کرنے والے اللہ تبارک ماں رو اسی کو فرماتے ہیں کہ بس توکل پایا ہے اس کو بغل کسی عزیز کا کرنے والے کہ توکل کے اوپر اونٹنے کا پاؤں باندھو. تو توکل بھی
اور اختیار اسباب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے ایک مومن کے پاس مومن کے پاس.
تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ بہادر جوہر والے کا شکرا ہے اللہ کہ میرے کرنے کا میرے وقت جو کچھ طاقت میں جو کچھ تربیت تھی وہ میں نے کر لی بھروسہ آپ کے ذات کے اوپر.
تو حضور اندر سرور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اسی کی کیا ایک ہماری تربیت دینے کے لیے
کہ جب کوئی ضرورت نہیں آئے
جب دونوں استعمال کیا جائے
کہ تمہیں ضرورت پیش آئے اللہ سے یا کسی آدمی سے
یہ دونوں استعمال کیا
جانا کہ بعض تو کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی آدمی کی مدد کا یا کسی آدمی کی مداخلت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا وہ بتایا براہ راست اللہ تمہارے مطالعہ کی آتا ہوتی ہے کسی راستے کے بغیر سب کا اولاد ہے کسی کو اولاد کی خواہش ہے تو اولاد کسی بھی ظاہری اسباب میں بھی کسی انسان سے نہیں مانگی جاتی اللہ تمہارے مطالعے سے مانگی جائے تو خاص خواہش ایسی ہو ضرورت ایسی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں یا ایسی ہو کہ کسی بنی آدم یعنی کسی آدمی کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
جیسے ابھی مثال کی ملازمت ہے روزی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں بابا خاص کا انسان ظاہر طور پر وسیلہ بن جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں چاہے براہ راست اللہ سے مانگنے کی چیز ہو یا کسی ظاہری واسطے کے ذریعے ہو
دونوں صورتوں میں حقیقت میں تمہارا مانگنا اللہ تمہارے مطالعہ سے ہو رہا
ہے. بڑی لطیف بات یاد آ گئی حضرت حکیم الملک عجیب بات ہے حضرت لطیف تھی اس کو آسان لفظوں میں سمجھانا بھی مشکل لیکن یاد آ گئی تو ہے بڑے کام کی بات. حضرت فرماتے ہیں تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ توکل اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ ظاہری اسباب میں کسی کام کے ہونے نہ ہونے دونوں کے استعمال ہوں. یہ کام ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو جائے ہو سکتا ہے نہیں ہو جائے دونوں استعمال ہو تو پھر وہاں آگے توکل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اسے مانگنا چاہیے. لیکن جہاں ایک یقینی صورت موجود ہے کسی کام کے ہو جانے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے اور توکل کرنے کی اس سے ضرورت محسوس نہیں کرتے ہم لوگ. فرض کرو کہ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا سامنے چلا ہوا ہے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا سامنے چلا ہوا ہے اور ہم نے رکھا دسترخوان تو اب تقریباً یقین ہے کہ یہ کھانا میں اٹھا کر کھا لوں گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع کا کوئی شخص یہ دعا نہیں کرتا یا توکل کا موقع نہیں سمجھتا کہ بھائی یہ کھانا یا اللہ مجھے کھلا دی اس وقت دعا کوئی نہیں مانگتا اس وقت مانگتا ہے جبکہ دونوں استعمال ہو کہ شاید کھانا ملے شاید نہ ملے تو مانگتا ہے یا اللہ دلوا دی لیکن سامنے چنا رکھا ہے تو اس سے ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر دور تک لے جانے کے دیر اس کو لوگ توکل کا محل نہیں سمجھتے اور اس صورت میں دعا کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ارے اصل توکل کا محل تو وہی ہے اور اللہ تمہارے مطالعہ سے مانگنے کا اصل موقع وہی ہے. اس وقت مانگے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مجھے اس ظاہری سبب پر بھروسہ نہیں جو میں سامنے رکھا ہے مجھے آپ کے رزق دینے پر آپ کے کی تکلیف پر آپ کی قدرت پر آپ کی راحت کرو تو بتا اس کو بھی مانگو کہ کھانا سامنے آ گیا سامنے رکھا ہو جائے گا اس کو آپ کے کتاب کھلا دیا کیوں اس واسطے کہ بے شک غالب گمان تو ہے یہ جو میں کھانا سامنے رکھا ہے اور بس ذرا سا ہاتھ بڑھا کے اٹھا کر کھانے کی دیر ہے خالی گمان یہی تو کھا لیں گے. لیکن یہ مت بھولو
یہ کھلانا بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ وصیت کے بغیر نہیں ہوگا. کتنے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھا تھا, ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی, لیکن کوئی ایسا عارض پیش آ گیا, کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی, کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اگلی بار. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا تھے اس وقت ہی مانگو,
حضرت بڑی عجیب طریقے سے سمائے تو قابل کرنا بھی آسان دیکھا, لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کیا. خلاصہ اس کا یہ کہ جہاں تمہیں ظاہر یقین معلوم ہو رہا ہو کہ یہ کام ہو جائے گا, اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے بولے تو آئے, لیکن پتہ نہیں حقیقت میں قبضے میں تو آپ کی ہے, قدرت آپ کی ہے, تاکہ آپ کی ہے, اے اللہ اس کو انجام تک, اس کی انجام تک پہنچا. یہ تو بات رہے کہاں سے کہاں نکل گئی. ہر کریے کر رہا تھا کہ تعلیم ساری نبی اکیلے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ بھروسہ ہر معاملے میں اللہ پر, قرآن کی کثرت ہے, لہٰذا ترکیب فرمائی گئی چاہے براہ راست اللہ سے مانگنے کی چیز ہو یا جس میں کوئی آدمی کا واسطہ ہو, دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگو. اور اس کے لیے اگر وقت ہے, یعنی اور جلدی کا کام نہیں ہے, ایمرجنسی کا کام نہیں ہے, تو اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ ابھی صلاح نے بتایا. تو پہلے کیا بتایا, سب سے پہلے فرمایا کہ وضو کرو اور لفظ دو استعمال کیے, وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو. کیا مطلب کہ وضو کا فرض ڈالنے کے انداز میں نہ کرو, بلکہ یہ سمجھ کر کرو کہ یہ وضو در حقیقت تمہید ہے ایک عظیم شان عبادت, اس کے کچھ آداب ہیں, اس کی کچھ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہتمام کر کے وضو کرو. ہر جگہ بے تیاری میں سر ہوئے جلدی جلدی وضو کر کے فارغ ہو رہے, بے شک اس سے وضو ہو تو گیا, لیکن اس کے جو انوار تھے, اس کے جو برکات تھی وہ حاصل نہیں ہوئی. مانگو یہ اللہ کا برکات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اس وقت اپنا ہاتھ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں یعنی سوائے وہ سارے کے سارے وضو کے اندر کھل جائے. جب ہاتھ دھوتا ہے دایا ہاتھ, تو ہاتھ سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ کھل جاتے ہیں, بائیں ہاتھ دھوتا ہے بائیں ہاتھ میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. علاقے جو جو ان دھو کر جاتا ہے اس سے گناہ وہاں ہو جاتے ہیں. تو میرے حضرت فرمائے تھے کہ ذرا جب وضو کیا کرو یہ تصور کیا کرو کہ میں اپنا چہرہ دھو رہا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدارت کے مطابق اس چہرے سے کیے ہوئے گناہ دھل رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں, ہاتھ دھو رہا ہوں تو اس سے یہ گناہ دھل رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ وضو کرو, اس تصور کے ساتھ ہاتھ دھو, اس تصور کے ساتھ بڑا بڑا جنوبوں کے ساتھ باؤ. جب یہ تصور سے کرو گے کر کے دیکھو وہ وضو جو اس تصور کے بغیر کیا جائے اور وہ وضو جو اس تصور کے ساتھ کیا جائے دونوں نظر آسمان کا فرق ہوتا ہے. وضو کا لطف تکلیف ہوگا جب آپ یہ محسوس کریں کہ میرے برائے سے دور ہے, میرے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرنا ہے. تو ذرا دھیان سے کرو اور آرام جو وضو کے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا رہا جب لو کے بیٹھو اور یہ اپنے وضو والوں جب لو ہو کر بیٹھو اور ہر روز کو چیز کی مطلب اطمینان سے دھو اور جو مصنوع دعائیں ہیں وہ پڑھو. اللہ مسلم لیسم کی بہت ساری ہدایت قبال کی فرست اگر وہ اللہ علیہ اللہ وسلم محمد رسول رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یہ دعائیں جو وضو کی مصنوع دعائیں وہ پڑھو. یہ مطلب ہوگا لکھتے وضو, یہ وضو کرنے کے بعد سے فرمایا پھر دو رکعتیں پڑھو. یہ دو رکعتیں جو نماز حاجت کی ہوتی ہے تو نماز میں پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز حاجت کی کوئی خاص طریقے ہیں, لوگوں نے پتا نہیں گھوڑ لے رکھے ہیں اپنی طرف سے, اور بعد میں کچھ صورتیں متعین کر رکھی ہیں, جو پہلے رکھت میں یہ پڑھے دوسرے رکھت میں یہ پڑھے. تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز حاضر پڑھنے کا طریقہ بتایا, اس میں کوئی الگ طریقہ نماز کا نہیں, نماز اسی طرح پڑھ جائے, کسی صورت کی بھی تعلیم نہیں, کسی صورت کی بھی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں پڑھا. اور البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ بھائی یہ صورت پڑھ لیں تو بعض اوقات زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اس کو سنت سمجھ کے مت کرنا کیونکہ سنت سمجھ کے کر لیا تو بےدب ہو جائے. ہاں یہ سمجھ کر جو بعض بزرگوں کے تجربات ہیں, ان تجربات میں جو بات بھی ڈال دیں کہ پہلے کر دیا پڑے دوسرے کر دیا پڑے, میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب کبھی ایسا ہو تو پہلی رکعت میں سورہ الگ نسرا اور دوسری رکعت میں اذا جاء رسول اللہ پڑھ لیا کرو. یہ مطلب نہیں کہ یہ پڑھنا سنت ہے نماز حاجت, خوب سمجھ, بلکہ یہ ہے کہ تجربے سے یہ پتا چلا ہے بزرگوں کو کہ بھائی ان صورت میں پڑھنے میں کچھ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ والا تو کوئی پڑھ لے, نہ پڑھے تو کوئی سنت کی کوئی خلاف ورزی اس میں لازم نہیں آتی, جو سورت چاہے پڑھے. تو نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں, نماز اسی طرح جیسے عام نماز پڑھتے ہیں, بس دل میں شروع میں نیت ہے یہ کہ میں یہ نماز نماز حاجت کے طور پر پڑھ رہا ہوں. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل لوگوں میں مشہور یہ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کی نیت کے کچھ الگ الفاظ ہوتے ہیں, اور جب تک کہ وہ الفاظ نہ کہے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. سورج ہر وقت خراب تھی, اس طرح کا کہ فلا نماز کی کیسے نیت ہوتی, فلا نماز کی کیسے نیت ہوتی, لوگوں نے وہ الفاظ باقاعدہ نماز کا حصہ بنا رہا ہے. ایک لمبی چوڑی عبارت ہر ایک آدمی نماز سے پہلے پڑھتا ہے, یہ تو یاد بھی نہیں کیا ہوتی کہ نیت کرتا ہوں میں جو اگر نماز کی پیچھے دماغ کے واسطے لگا رہا ہے تو منہ میرا کافی شریف کی طرف لاخری لمبی چوڑی یہ بنا رکھی ہے. خود سمجھ لو کہ نیت یہ الفاظ نہیں ہے, نیت تو دل کا, دل کے ارادے کا. جب دل میں ارادہ کر لیا تو میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی, میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی, میں نماز عید پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی, میں نماز حاجت پڑھنے جا رہا ہوں, دل میں نیت ہے, ہو گئی. اب یہ الفاظ زبان سے کہنا نہ ضروری ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, زیادہ سے زیادہ جائز ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور باقی لوگوں کو دیکھا نماز کھڑی ہے, امام رکوع میں چلا گیا, اور ابھی وہ صاحب ان کی نیت سے الفاظ ہی پورے نہیں ہوئے, اور اسے میں وہ رکوع سبز بھی کیا امام, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ الفاظ زبان سے نہیں نکالوں گا اس وقت تک نماز درست ہوں. یہ بڑی بڑی غلط اور غلط فہمی ہے اور جہالت. نیت نام صرف دل کے ارادے کا. لوگ پوچھتے ہیں کسی سر نے صاحب راجب پڑھا چاہتا ہوں, صاحب راجب کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی صاحب راجب کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میں دل میں ارادہ کر لیا تو میں صاحب حاجت کر رہا ہوں, ہوگی نیت. اس کے لیے کوئی الگ الفاظ مخصوص نہیں, نہ الفاظ مخصوص نہ کوئی طریقہ مخصوص. دو رکعتیں جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح پڑھیں, تو یہ بتایا بتایا کوئی الگ طریقہ نہیں بتایا. دو رکعتیں پڑھ لی تو فرماتے ہیں کہ اب دعا کرو, دعا کے آداب بتائے, پھر بات جائیے کبھی ایک چیز کھول کھول کر بیان کر کے نصیب دے, دعا کے آداب بتائے. کیا یہ نہیں کہ بس سلام پھیرا فوراً گھر سے اپنی دعا شروع کر دی, ارے بھائی اس کی کچھ تمہید کرو, تمہید کیا کرو جو ملجس نے آلم لائے کہا, پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو, کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, یہ تمام تعریف اللہ آپ کے لیے ہے, تمام شکر آپ کا ہے. کیوں دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کیوں کرو؟
اس کی ایک وجہ تو علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ بھائی جب کسی دنیا کے حاکم کے پاس بھی آدمی جائے تو آپ کی کوئی غرض لے کر جائے تو پہلے اس کے آداب اس کی تعظیم تکریم کے کچھ الفاظ استعمال کرتا ہے اس خیال سے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کر دے. تو جب ایک دنیا کے معمولی سے حاکم کے سامنے ایک ہوتے وقت اس کے لیے تاریخی الفاظ استعمال کرتے ہو تو اگر حاکمین کے دربار میں جا رہے ہو تو کچھ دعا کے الفاظ کہو الحمدللہ رب العالمین لا لا ہوا کر رہے آپ جس کا مقصد وجہ اور بھی سمجھ میں آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم. مجھے ذوقی طور پر اس وجہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ حضور حضرت رسول نے فرمایا کہ پہلے ہم لوگ سنا کرو. وہ شاید اس وجہ کہ جب آدمی اپنی حاجت پیش کرنے جا رہا ہوتا ہے تو چونکہ وہ انسان تو حاجت کا اپنی ضرورت کا غلام ہے نا, غرض کا بندہ ہے, تو جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو غرض پیش آتی ہے تو بے دماغ پر وہ غرض اس طرح مسلط ہوتی ہے کہ یہ دے دیجیے, تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں اس میں کوئی ناشکری نہ کہہ لوں گا ہو. تو میں جو یہ مانگ رہا ہوں تو یہ ایک طرح سے ناشکریہ کہ میری ضروریات کے لیے آپ پورے نہیں کر رہے, میری عادتیں آپ پوری نہیں کر رہے, جو نعمتیں بے شمار نعمتیں ہم جنت نعمتیں انسان کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا اور اپنی غرض کو آدمی لے کے بیٹھ جاتا ہے, تو کہیں ناشکری کا پہلو نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ اپنی حالت کے پیچھے اندر آئے جو سلام کرتے وہ فراموش کر جائے. تو ترسیم یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تمہارے بتا رہے کہ حضور میں جاؤ کوئی حاجت لے کر حاجت ضرور مانگو, لیکن پہلے اس بات کا استحضار کر لو کہ اس حاجت کے ابھی تک نہ ملنے کے باوجود تمہارے اوپر کتنی نعمت اللہ کی برت رہی بڑھ کی طرح, پہلے ان کا تو شکر ادا کر لو اور ان کا شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ یہ نعمت آپ نے اپنے حالت سے دے رکھی ہے, آپ کا شکر ہے, آپ کی ہم ہے, آپ کی طرح ہے, ہاں البتہ یہ حاجت کے لیے ہے اللہ سن کر, تاکہ ناشکری کا کوئی شاید ابھی انسان کی دعا کے اندر شامل ہو. یہ بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں. میں آپ کو واقعہ سنایا تھا اپنے بھائی ماہر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر بعد میں حضرت کے موبائل میں دیکھا کہ اب تو اصل میں اور حاجی صاحب کا اور حاجی صاحب حاجی عبد اللہ صاحب مہاجر مفتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں یہ بیان کروا رہے تھے کہ انسان کو زندگی میں جو غم صدمے تکلیفیں پیش آتی ہیں یہ تکلیفیں بھی جاتی پر اگر غور کرے تو اللہ کی نعمت ہے, بیماری بھی اللہ کی نعمت, اگر سفر و فاقہ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت, کوئی تکلیف درد ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت, اگر انسان کو حقیقت سے راہ بھیجا ملے تو پتا چلے کہ حقیقت میں سب اللہ کی نعمت ہے. اور بات میں چھوڑ دو, ایک ہی بات سن لو, جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں اور صدموں پر صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے, تو جن لوگوں کو دنیا میں زیادہ مصیبتیں نہیں گزری وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری کھانے کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی, کھانے کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور یہ تکلیف ہم کو ہوتی تو اس سے اوپر صبر کر کے ہم کو یہ عزم ملتا جو آج بھی صبر کرنے والوں کو ملتا. تو بتایا کیا حقیقت میں تو یہ تکلیف ہی نعمت ہے اللہ, لیکن ہم چونکہ کمزور ہے اس وقت سے اس کو نعمت ہونے کا استحضار نہیں ہوتا. یہ مزدور گیا کمائے مطلب حاجی تھا, اس میں ایک شخص آیا معذور لنگڑا لنجا آنکھوں سے معذور پڑے کسی بیماری میں ہوتا,
کھا کے حضرت کے پاس پہنچا کسی کے سارے سے اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دے. تو اگر حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اس وقت خیال ہوا کہ ابھی وقت ایسا یہ فرما رہے تھے کہ ساری تکلیفیں مجھے وجہ نعمت ہوتی ہیں. اب یہ کہا ہے کہ دعا کر دیجیے تکلیف کے نکالنے کی, تو اگر تکلیف کے لانے کی دعا کریں گے تو نعمت کے لانے کی دعا کریں گے کیا دعا فرمائیں گے؟ حضرت نے اسے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی کہ اللہ حقیقت میں تو یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں بھی حقیقت میں نعمت ہے, لیکن اللہ ہم کمزور ہیں, اس واسطے ہماری کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل ہے. تو یہ بھی نعمت لیکن تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل. تو حقیقت میں نعمتوں کی کمزور ہوں نعمت, لیکن اگر چلو اس سے بھی قطع نظر کر لو تو عین تکلیف کے وقت میں کتنی بے شمار نعمتیں حاصل ہیں انسان اس کو بھول جاتا. تکلیف ہو گئی سر ہو رہا ہے, اب سب کو لے کے بیٹھا ہے یہ بتائیے ہاں دیکھو کتنی بڑی نعمتیں ملی ہوئی اس میں کوئی تکلیف ہے, ہاں کتنی بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہے اس میں کوئی تکلیف ہے, زبان میں کوئی تکلیف ہے, سانسوں میں تکلیف ہے, سارا چکر اور دیگر پیج میں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ دعا ضرور لگا کہ یار یہ پیٹ کی تکلیف دور کر دیجیے, لیکن اس کے ساتھ ضرور بنانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے ہم تو سنا کرو کہ اللہ جو اور بے شمار نعمتیں آپ کی ادا کروائی ہوئی ہے اللہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں, البتہ یہ تکلیف جو ہے اس کے لیے وہاں سے آپ کے لیے دور کر.
حضرت کو بخار تو میں عیادت کے لیے حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں.
جیسا بخار میں سب رہے
اور جیسے بخار کے اندر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے اس گھبراہٹ اور بے چینی کی تکلیف میں نے جا کے سلام کیا اور سلام کے جو ہے کیسے ملا ہے طبیعت کیسی ہے سلام کیا الحمد للہ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں, الحمد للہ میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں, الحمد للہ میری زبان صحیح کام کر رہی ہے, الحمد للہ جتنی تکلیفیں رہیں گی ان کا ذکر کیا گیا الحمد للہ یہ نہیں ہے الحمد للہ بخار ہے دعا کر اللہ تعالیٰ یہ بھی دور کر. یہ ہے ایک اس کا شکر گزار بندے کہ اس عین تکلیف کے وقت میں بھی جو ہاں ہاتھ ہوتے ہیں مدد کرا ہے ان کا انتظار کرنا اس سے تکلیف کی شدت نہیں کرنا. تو یہ جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے ہم تو سنا کرو کرانا کہ جو حاجت پیش کرنے جا رہے ہو اس کے علاوہ جو بے شمار نعمتیں اللہ کی مبذول ہیں پہلے ان کا استحصال کرو, ان کا استحصال کر کے ان پر شکر ادا کرو, اس کی وجہ سے اللہ کو کرا کرو اور اس سے بچے دعا کرنا. مجھے یہ توجیب زیادہ ذاتی اعتبار سے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ آدمی حقیقت میں شکر کا جذبہ پیدا کرنا پھر کیا کریں. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم دفنا کرنے کے بعد فرمایا اگر جو صلی علی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد درود کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود کریں اپنی حاجت پیش کرنے کے پہلے درود کریں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات یہ کون سا موقع ہے درود بھیجنے اپنی حاجت ابھی پیش کی نہیں پہلے درود بھیجنے اور خود کروائے سرکار دار پر مجھ کو ضرور دے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبقا پر رہنا کوئی امت کے افراد کے اوپر ایسی ہے کہ چاہتے یہ ہے کہ میرا امتی حضور ہے اللہ کے بارے بتا رہے کہ حضور دعا مانگے تو وہ دعا نہ دینا تو ساری کائنات میں کسی دعا کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ضرور قبول ہوگی سوائے اس دعا کے جس میں نبی کریم سر دعا کا روپر درود بھیجا گیا.
ضرور کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے. جب ہم گرو بھیجتے ہیں کہ کیا مانا گرو بھیجتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا مانا اے اللہ رحمتیں نازل فرمائیے.